أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله وأهل بيته وحضرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں برادر محترم علمدار صاحب نے بھی آپ کو مبارکباد دی تھی، اسی انداز سے میں بھی آغاز تقریر میں آپ سب کو اس جشن مولود کعبہ کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنی کوتاہی بھی بیان کر دوں. خاص طور پر آج کا مجمع دیکھ کر کہ جس انداز کی تقریر اب ہونی چاہیے بہرحال میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے شعرا نے مدحت کا حق تو ادا کر دیا. اب اس کے بعد کا جو عمل کا مرحلہ ہے وہ اس تقریر میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ گزارش بھی کر دی جائے کہ وہ لوگ جو غالباً عاشورہ محرم کے بعد آج پہلی مرتبہ پنجتن سینٹر میں آئے ہیں، تو شاید ان کے علم میں یہ نہ ہو کہ ہر اتوار کی اس تقریر کا ایک عنوان ہوتا ہے جو بہت پہلے دے دیا جاتا ہے، اور باقاعدگی سے آنے والے یہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ جو سلسلہ ایک سسٹم سے چل رہا ہے اسی طرح سے وہ آگے بڑھے. عنوان مولا کائنات کے معجزات ہیں اس جشن مولود کعبہ کی محفل کے حوالے سے، تو اسی عنوان پر ہمیں گفتگو کرنا. اور اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ جب مجمع ذرا مختلف نظر آ رہا تو آخر اس سلسلے میں ذرا سی کوئی ایگزمشن یا ایکسپشن کی گنجائش کیوں نہ ہو، مولائے متقیان ہی کی ایک حدیث سے اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اس کے بعد. اور یہ حدیث مولا کے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزے کی حدیث ہے، یعنی نہج البلاغہ. معجزات مولائے کائنات ایک اتنا وسیع موضوع ہے، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ چلے 1 گھنٹے میں اسے مکمل کیا جائے. لیکن مجلس یا محفل یا تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی جو معجزے کے حوالے سے سب سے پہلا معجزہ ہر ایک کے ذہن میں ہوگا وہ نہج البلاغہ، اسی کی یہ حدیث. گرچہ یہ حدیث ایک ایسے موقع کی ہے کہ آج محفل ولادت میں اس کا تذکرہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن کلام امام کہ جب ابن ملجم کی تلوار مولا کائنات کے سر اقدس پر لگی اور مولا کائنات کو گھر لایا گیا، تو اس وقت جو وصیت نامہ حسنین کے نام لکھوایا اور جو آج بھی نہج البلاغہ میں موجود، اس وصیت نامے کا پہلا جملہ اور وہ پہلا جملہ یہ ہے کہ اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکما. اے حسن بیٹا اور اے حسین بیٹا، تمہارا بوڑھا بابا جو اس دنیا سے جا رہا تو جاتے جاتے جو اپنی آخری وصیتیں کر رہا ہوں تو ان میں سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اسی کما بے تقوی اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی کا خیال کرنا. یہ ابھی کا موضوع نہیں ہے لیکن تقریر میں آگے چل کے اس لیے ضرور آئے گا کہ جس امام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا وہ امام المومنین نہیں ہے، وہ امام المتقین ہے. مومنوں کا امیر تو ہے لیکن امامت اس کی ملے گی جو صاحبان تقویٰ. اوسی کما بے تقوی اللہ. حسن بیٹا، حسین بیٹا، اپنے بوڑھے بابا کی پہلی وصیت تو یہ سنو کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور متقی بننا. وہ نظم امر کما. دیکھیے وصیت نامہ بہت طولانی، ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ دو جملے ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ مولائے متقیان اپنے بیٹوں کے حوالے سے کائنات کے آخری انسان تک جو معجزہ پیش کیا اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا کا تقویٰ، اور اس کے بعد نظم امر کما. جو اپنے کام ہیں اسے ایک آرگنائز اور ڈسپلن وے میں انجام دینا. علی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک افراتفری ہو، ایک انتشار ہو، ایک بے ترتیبی ہو. اتنا میرے مولا اپنے ماننے والوں کے درمیان ڈسپلن پسند کہ دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت نامے میں تقوی کے فوراً ساتھ، یاد رکھیے کہ اسی وصیت نامے میں آگے نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، محبت اہل بیت کا ذکر ہے، سنت رسول کا ذکر ہے، کلام خدا یعنی قرآن کی عظمتوں کا ذکر، مگر ان سب سے پہلے کہا نظم امر کما. تمہارے کام بے ترتیب نہ ہو، تمہارے کام انتشار میں نہ ہو. یہ اس لیے عرض کرنا پڑ رہا کہ مولا کائنات نے خالی آخری وصیت میں یہ نہ کہا، ساری زندگی اس پہ عمل بھی کیا. چنانچہ ایک عجیب بات یہ کہ آپ مولا کی تلوار کو تو بار بار جانتے ہیں، کچھ شعروں میں تذکرہ بھی ہوا. مولا کے پاس ایک نیزہ بھی تھا اور یہ نیزہ مسجد کوفہ میں رکھا رہتا تھا، اور یہ اس لیے رکھا رہتا تھا کہ جب کبھی وقت نماز آتا تھا اور مولائے متقیان مصلی پر امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اقامت دی گئی، نماز شروع ہونے والی ہے، مولا نے مڑ کے صفوں کو دیکھا. اگر صفوں میں ذرا سا بھی مولا نے یہ محسوس کیا کہ ترتیب نہیں ہے، ٹیڑھی میڑھی صفیں چل رہی ہیں، وہ نیزہ اٹھا کر باقاعدہ اس کو زمین پر رکھ کر اس کے ذریعے سے صفیں قائم کی جا رہی ہیں، اس کے بعد علی کی تکبیرۃ الاحرام شروع ہو رہی ہے. تو آخری وصیت میں بھی یہ کہا اور اپنی ایک سنت جاریہ بھی اس چیز کو بنا دیا کہ علی اس انتشار کو، علی اس بے ترتیبی کو پسند نہیں کر سکتا. اب یہ ایک جملہ میں نے دو تین حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ حضرات حیران و پریشان ہکا بکا میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کو ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ آج اتنے سارے مومنین میرے سامنے آ گئے کہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ سارا مجمع توڑ کے جانے سے رہا تو ایک دو اہم اہم پیغامات پہنچا دوں. یہ مولائے متقیان کی وہ سیرت کہ زبان سے بھی فرما رہے ہیں، عمل سے بھی اس کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات، عجیب بات کہ مولا کے ماننے والوں جس طرح اپنے مولا کے دیگر بہت سارے فرمان بھلا دیے، میموری آج کل ویسے ہی بہت کمزور ہو گئی ہے، اس میں یہ فرمان بھی بھلا دیا گیا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ مثلاً محفلوں یا مجلسوں میں آتے ہیں کس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ بار بار منتظمین کرام کو مجمع کو ٹھیک کرنا پڑتا. یہ ایک مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوتا، فقط اس کہ مولا کی یہ حدیث ذہنوں سے نکلی ہوئی. اسی انداز جب تک ہی کسی محفل یا مجلس کے ساتھ نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا اور پھر لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ دشمن کسی جگہ پہ حملہ کر کے واپس گیا ہوا. ایک عجیب انتشار، ایک عجیب بے ترتیبی، ایک عجیب گندگی، ایک عجیب یعنی یہ مولا کے نام سے جو جگہ بنائی گئی، جو پنجتن کے نام سے جگہ بنائی گئی، وہاں کی کوئی کیفیت اس وقت دیکھ لے کہ جب صاحبان ایمان وہاں سے پلٹ جاتے ہیں. وہ نظم امر کما. میرا ایک اور موضوع جو آج کا نہیں ہے، اس سے پہلے آ چکا، اور وہ یہ کہ عجیب ہو گئے ہیں ہم لوگ. سب سے زیادہ ساری زندگی مولا نے جس چیز کی مذمت کی وہ یہ ہے کہ کبھی انسان دو رنگا نہ بنے، دو کشتیوں میں پیر نہ رکھے، یا ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے. ہم جب مغربی دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی برائیاں قبول کر لیتے ہیں، ان کی اچھائیاں قبول نہیں کرتے ہیں. وہ برائیاں جو ان کی ہیں وہ ہمارے پاس آ گئی، لیکن ایک صفائی، ایک ترتیب، ایک تنظیم، ایک والنٹیئر ورک، ایک آدمی کا آگے بڑھ کے پیشکش کرنا کہ مثلا یہ سینٹر ہم سب کا ہے، ہماری کسی خدمت کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہوگا. مجمع سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ مغرب میں آ کر اچھائیاں بھلائی جاتی ہیں، برائیاں اختیار کی جاتی ہیں، تو ان کے پاس کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، اسے بھی لیا جائے. کتنے لوگ ہماری کمیونٹی کے ایسے ہیں جو والنٹیئری ورک کرنے کو تیار ہوں، اپنی عام زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی. کلمہ پڑھتے ہیں اور حق بجانے پہ غلام حیدر بھائی نے بہرحال خالی اپنے لیے نہیں کہا, سب کے لیے کہا, نام کے صحیح مولا کے ماننے والے تو ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو مشکل کشائی کائنات ہے, جو ہر ایک کی مشکل کشائی کرنے کو تیار ہے, ہم بہرحال ہم اس منزل پہ نہیں جا سکتے, لیکن ذرا سی جھلک, ذرا سا انداز ہمارے اندر اپنے مولا کی سیرت کا تو ہونا چاہیے کہ کس کی ہم مدد کریں. غیروں کے پاس نہیں جا پاتے, اپنوں کو تو یاد رکھو. اور یہ ذہن میں خیال رکھنا کہ علی ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, یہ ابتدائی چند جملے میرے اپنے, اور یہ تقریباً سوا سال تک جو میں نے دیکھا ہے اس کا ایک مختصر سا نتیجہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جو ٹیمپو شاعروں نے بنا دیا اسے تو میں تباہ کر چکا ہوں, لیکن کوشش کروں گا کہ پھر تھوڑا بہت آج کے اس اہم ترین جشن کا حق ادا کیا جائے. ایک آخری گزارش اس حوالے سے, اور وہ یہ کہ وہ مولا متقیہ جو ممبر کوفہ سے نہج البلاغہ کے خطبے ہم کو دے رہا, یہی ممبر کوفہ جو نہج البلاغہ کے خطبات, جو معجزہ اور مولا متقیان کا معجزہ خالدہ. دیکھیں معجزوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک معجزہ وہ فار دا ٹائم بینگ, ایک اندھا تھا مولا نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا مثلا اس کو بینائی آ گئی, ایک مرا ہوا شخص تھا مولا نے نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ دکھایا بلکہ فرق کے ساتھ دکھایا کہ عیسیٰ اگر مردے کو جلاتے ہیں تو ٹھوکر مار کر کہتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ, اور علی جب ٹھوکر مارتے تو کہتے ہیں قم باذن, میں حکم دیتا ہوں اس لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. لیکن وہی مولا متقیان, یہ جتنے معجزات یہ ایسے جو ہمارے پاس تاریخ کے ذریعے سے آتے ہیں, کتابوں کے ذریعے سے آتے ہیں, اور معجزہ خالدہ اسے کہا جاتا جو ہمیشہ رہنے والا, ہر دور کا انسان آگے بڑھ کر خود اس معجزے کا مشاہدہ کر سکتا. تو ان میں ایک معجزہ نہج البلاغہ, وہ نہج البلاغہ کہ جس ممبر کوفہ سے یہ نہج البلاغہ کے خطبات دیے گئے, اسی ممبر کوفہ کا یہ واقعہ کہ خطبہ دیتے دیتے علی رکے, چہرے کا رنگ بدلا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے, زار و قطار میرا مولا دوران خطبہ رونے لگا. کوئی ایسا ماحول نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ضمنی طور پر ان سب میں میرے مولا کے کچھ معجزات آ رہے ہیں, لیکن سب کو ملا کر باقاعدہ ترتیب کے ساتھ گفتگو تو اس واقعے کے بعد شروع کروں گا. لیکن ذرا دیکھیے, آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی, چہرے کا رنگ بدل چکا, مولا کا خطبہ رکا ہے, اس طرح سے رکا کہ بظاہر ایسا لگا کہ جیسے زبان میں لکنا سیا لڑکا ہٹ سے آ چکی. مجمع گھبرا گئے, یا امیر المومنین یہ آپ کی کیا حالت و کیفیت ہوئی؟ کہا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں تک اس زمانے کی اسلامی دنیا کی سرحدیں. مولا کہہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اسلامی سرحدوں میں میرے دشمن کی فوجیں داخل ہوئی اور انہوں نے پہلے گاؤں میں لوٹ مار شروع کی, اور اس لوٹ مار کے نتیجے ایک یہودی کی چھوٹی سی بچی تھی 4 یا 5 سال, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیروں سے پازیب اتاری جا رہی, جس کے نتیجے میں وہ بچی بے اختیار رو رہی. اس بچی کا رونا مجھے تڑپا رہا, مشکل کشائے کائنات ہیں, مشکل کشائے عالم ہیں, وہ بچی رو رہی ہے اور یہاں خطبہ دیتے دیتے علی کا کلیجہ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا کہ علی جیسی شخصیت مجمع عام میں دوران تقریر رو بھی رہی ہے اور بدن پہ لرزہ بھی طاری ہے. یہ مولا متقیان کے ان بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ کہ جن معجزات کی ہیڈنگ ہے علی کس طرح سے ہر وقت ساری کائنات پہ نگاہ رکھتے تھے, کس طرح سے علی کے علم میں اس کائنات کی ہر چیز ہوتی تھی. لیکن فی الحال میں نے اس کو اس لیے پڑھا کہ ایک یہودی کی چھوٹی سی بچی کے پاؤں سے پازیب اتاری گئی اور وہ بھی دشمن علی کے لشکر نے آ کے حملہ کیا. یہودی کی بچی کا رونا علی سے برداشت نہ ہو سکا, بے اختیار ممبر کوفہ سے میرا مولا رو دیا. اور وہ واقعہ بھی میرے مولا کی سیرت ہی کا واقعہ کہ جب بازار مدینہ سے گزر رہے یا شہر کوفہ سے گزر رہے, یہ اختلاف کتابوں میں ہے, جس وقت گزر رہے, رات کا وقت ہے, آدھی رات کا وہ وقت ہے کہ جب علی ایک پہرے داری کے نظام کے تحت اور اپنے مملکت میں رہنے والوں کی حالت کے دیکھنے کے لیے راتوں کو جاتے ہیں, تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور بچوں کی ماں کہہ رہی ہے کہ خدا علی سے سمجھے, بڑا توہین آمیز جملہ ہے، لیکن ہمارا تو تڑپ اٹھے یہ جملہ سن کر۔ میرا مولا بے اختیار دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ نوک کی، عورت گھبرا گئی، آدھی رات تو کون آیا؟ دروازے کے پیچھے سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ خدا علی سے سمجھے؟ کہا اس لیے کہ میرے بچے کئی دنوں سے فاقے کے عالم میں، میں اب تک بہلا بہلا کر کسی طرح انہیں سلایا کرتی تھی، خالی برتن میں ریت ڈال کر چولہے پہ چڑھا کے کہا کرتی تھی کہ کھانا تیار ہو رہا، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ میرے بچے اب میرے بہلاوے میں بھی نہیں آ رہے ہیں، اور اس وقت بھوک کی وجہ سے ان پر موت کی خشی تاری ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا دروازہ کھول، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان لاتے ہیں جو خام حالت میں ہے، آٹا ہے، روٹیاں بنائی جائیں گی۔ جس وقت میرا مولا آٹا لے کے گھر میں داخل ہوا، دیکھیں میں بہت جلدی یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ میرے ٹاپک سے کسی اعتبار سے بھی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے والے واقعے سے ملا ہوا ہے۔ مولا گھر میں داخل ہوئے اور جس وقت مولا نے آٹا اس کے سامنے رکھا، چولہا روشن کرنا ہے، آٹا گوندھنا ہے، بچے الگ تڑپ رہے ہیں، مولا نے اس کی حالت دیکھی، کہا کہ بچے ماں کے پاس ہی بہلتے ہیں، تو بچوں کو بہلاؤ، میں کھانا تیار کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ یہ بتا دے کہ اگر تیرے بچوں کی یہ حالت و کیفیت ہے تو کیا تو نے جا کے علی کو بتایا تھا؟ کہا کہ میں نے نہیں بتایا تھا۔ تو کہا پھر کیوں کہہ رہی ہے کہ خدا علی سے سمجھے؟ کہا جب وہ سارے مسلمانوں کا حکمران بنا ہے تو آخر اسے خود یہ خبر کیوں نہ ہوئی کہ اس وقت میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور میرے بچوں کی کیا کیفیت ہے؟ میرے مولا نے کہا تو نے صحیح کہا، اور آگے بڑھ کر جس انداز سے چولہا روشن کیا، اس کے بعد جو جملے کہے، وہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع سن ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے کہ اے علی، میدان قیامت میں تمہیں ان سب کا جواب دینا پڑے گا، یہ سب جو تمہارے سامنے تھے، نعوذ باللہ، مولا اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے، وہ تو جو مولا کے فضائل ہیں آپ نے اشعار میں سنے، جو سب کے سب 100% حق ہے، بلکہ اس سے زیادہ حق ہے، یہ ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو چھنجوڑنے کے لیے کہا جا رہا۔ کیا اے عالم اسلام، آج تم علی کی ولادت کا جشن منا رہے، اے صاحبان ایمان، آج تم علی کی ولادت کی خوشی میں اتنے بے چین ہو کہ گھر سے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے نکل کے آئے، جبکہ تمہیں پتا بھی ہے یہ پنجتن سینٹر میں تقریر کرنے والا بڑی خشک تقریر کیا کرتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی تھوڑی آئے ہو، اپنے مولا کے لیے آ کے بیٹھے۔ لیکن سوچو، ادھر ایک یہودی کی چھوٹی سی بچی پہ کسی غیر نے ظلم کیا، ایسے نے ظلم کیا جو خود علی پہ ظلم کرتا چلا آ رہا ہے، اور ادھر عالم اسلام کی ایک عورت کے گھر میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ مولا کائنات کو اس نے خبر بھی نہ دی، تب بھی علی کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو علی اس انداز سے مومن کے حق کو بتا رہا ہے، وہاں تو کافر کا حق ہے، وہاں تو کافرہ بچی کی بات ہے، کیا وہ یہ برداشت کر لے گا کہ اگر کسی وجہ سے پروردگار نے کچھ صاحبان ایمان کو اچھے حالات میں رکھ دیا ہے، کچھ صاحبان ایمان کے روزگار محفوظ ہو گئے ہیں، کچھ صاحبان ایمان دنیاوی اعتبار سے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے، تو وہ بھول جائیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا، تو وہ بھول جائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا، تو وہ بھول جائیں کہ عراق کے صاحبان ایمان پہ کیا گزر رہی، اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیے اس وقت صاحبان ایمان کے لیے مشکل ترین مرحلہ افغانستان کا مرحلہ، وہاں کے باقی جو حالات ہیں اس سے میری تقریر کا تعلق نہیں ہے، میرا تو صرف ایک معروضہ ہے کہ اسی افغانستان کے حوالے سے وہاں جو صاحبان ایمان ہیں یا جو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، اتنی ظالم حکومت، اتنا ظالم نظام کہ ساری دنیا اسلام تک بلبلا اٹھی، حتیٰ ان لوگوں کو لانے والے اور انہیں پلانٹ کرنے والے تک کہہ اٹھے کہ نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے نہ ان کا ہم سے تعلق ہے، شیخ کعبہ تک کو فتویٰ دے دینا پڑا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا۔ تو سوچیں کہ وہاں جو صاحبان ایمان یا جو وہاں کے مظالم کی وجہ سے لٹ پھٹ کے صاحبان ایمان اطراف میں گئے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، پاکستان میں کتنی شہادتیں ہوئیں، ہر شہادت اپنے ساتھ ایک گھر کی غربت بھی لے کے آتی ہے اور دیگر مسئلے بھی۔ تو ذرا سا غور کیجئے گا، ذرا سا سوچئے گا کہ اس ولادت کی خوشی کے حوالے سے ہم مولا کائنات کو کس انداز سے خوش کر سکتے ہیں، اور غالباً اس سے پہلے بھی، میں تو نہیں تھا، افغانستان کے صاحبان ایمان جو یتیم بچے ہیں، جو جو مظالم وہاں پر ہوئے آپ کی عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. صاحبان ایمان انتہائی عزت دار گھرانے اور آج اس سے بڑھ کے مظالم ہو رہے ہیں. ذرا یہ سوچئے گا کہ اس میں آپ کا کیا تعاون ہو سکتا ہے. اور کچھ آپ کو یہاں پنجتن سینٹر کے حوالے سے بھی ایک گائیڈ لائن مل سکتی ہے کہ کس طرح آپ آگے بڑھ کر ان یتیم بچوں کی مدد کریں گے کہ یہودی کی بچی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو ممبر کوفہ پر بیٹھ کر خطبہ دینے والا میرا مولا تڑپ اٹھتا ہے, باقاعدہ رونے لگتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن یتیم بچہ, کوئی سید یتیم بچہ اور وہ بھوک سے بل بلا رہا, اور جن کو اللہ نے اس قابل کیا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ علی کی سیرت پہ مکمل عمل نہیں کر سکتے. علی سورہ دہر گواہی دے رہا کہ اگر تین دن کے فاقے سے روزے کے عالم میں ہے تو اپنے آگے کی غذا اٹھا کر کبھی یتیم کو دے دیں, کبھی اسیر کو دے دیں, کبھی مسکین کو دے دیں. یقیناً ہم علی کی طرح سے عمل نہیں کر سکتے کہ جب کسی نے کہا مولا کائنات سے کہ مولا عرب میں ایک بڑا سخی حاتم گزرا, وہی حاتم طائی بہت سخی تھا, اس نے اپنے محل کے 40 دروازے بنائے تھے اور ہر فقیر کو یہ اجازت تھی کہ جب بھی وہ بھیک مانگنے آئے تو 40 کے 40 دروازوں سے وہ دستے سوال دراز کرے, ہر ایک سے کچھ نہ کچھ, ہر دروازے سے اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. تو مولا نے مسکرا کے کہا یہ سخاوت نہیں ہے, پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ علی کی زندگی, یہ علی کی زندگی ہے. ایک بار علی کے دروازے پہ آؤ, اسے ایک دروازے سے اتنا مل جائے گا کہ پھر نہ کہیں جانے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی. اور واقعات کا ایک سلسلہ ہے, مگر ہم ایسے نہیں بن سکتے. تھوڑی سی تو جھلک آ سکتی ہے, تھوڑا سا تو ہمارے اندر انداز آ سکتا ہے. اب یہ دو جملے, یہ دو جملے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال میری ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے قیامت کے دن کہ یہ نہ کہا جائے کہ کیا علی والوں کو ان کی سیرت کا پیغام دیا کہ نہیں. پھر اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں. دو جملے, میرا مولا ایک مرتبہ, یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ, ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے ایک عجیب بات کہہ رہا, مگر جس انداز سے علی نے کہہ دیا, ذرا سرسری انداز, ہمارے لیے وہ نہیں ہوگا, ہمیں اس پہ غور کرنا. مولا نے کہا کیا ہے ہمارے شیعوں, ہمارے ماننے والوں, اور جس مجمع سے کہا اس میں میسم تمار ہیں, اس میں رشید حجری ہیں, یہ بہت مظلوم علی کے شیعہ ہیں کہ جنہیں اکثر صاحبان ایمان بھی نہیں جانتے. اور کیونکہ بعض غلط فہمیاں شعر و شاعری میں بڑھ جاتی ہیں تو بڑھتی چلی جاتی, میسم تمار کی زبان نہیں کاٹی گئی تھی, میسم تمار کے منہ پہ لگام چڑھائی گئی. زبان جس مرد مومن کی کاٹی گئی تھی وہ رشید حجری, یہ رشید حجری, یہ حبیب ابن مظاہر, یہ میسم تمار ہیں, یہ سلمان فارسی ہیں. اس مجمع میں بیٹھ کر میرا مولا ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ رہا, کبھی کبھار ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی, اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ جیسا تمہیں امام چاہیے ویسا ملا کہ نہیں ملا. وہ والا مجمع, وہ صاحب معرفت مجمع تڑپ اٹھا اور کہا کہ مولا آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں, جتنا ہم نے چاہا اس سے بڑھ کے ہمیں ملا. تو کہا کبھی ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا مولا اس کائنات میں سب سے اچھا, ہم یہ کہہ سکے کہ ہمارے ماننے والے بھی اس کائنات میں سب سے اچھے ہیں. مسکرا کے کہا, سرسری کہا, لیکن کیسے علی کے دل کی فریاد اس جملے کے اندر آ گئی کہ کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا دشمن اور اس کا ماننے والا کردار کے اعتبار سے ہمارے ماننے والوں سے آگے بڑھ جائے. ذرا سی شرمندگی تو ہوتی ہے نا. دیکھیں باپ جتنا اچھا ہوتا اس کی اولاد کی ذرا سی خرابی اس کو اتنا زیادہ شرمندہ کرتی چلی جاتی. باپ گنڈا ہو, باپ بدماش ہو, باپ شرابی ہو, باپ جواری ہو, باپ کبابی, جیسے بھی اس کے بیٹے, نہ باپ کو شرمندگی ہوگی نہ لوگوں کو حیرت ہوگی. لیکن باپ جتنا مقدس ہو, جتنا متقی ہو, جتنا پرہیزگار ہو, جتنا اچھا ہو, اس کے بیٹوں میں تو ذرا سی خرابی بہت اچھل جاتی. تو میرا مولا ایک دفعہ مسکرا کے یہ کہہ گیا کہ جس طرح تم یہ کہہ سکتے, اور یہ سارے قصیدوں میں ایک ہی جملہ مشترک تھا کہ ہمارے مولا سے بہتر اس کائنات میں کون ہے بعد از رسول, مگر علی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی یہ کہنے کا موقع دے دو کہ ہمارے ماننے والوں سے بہتر کس کے ماننے والے اس دنیا میں ملیں گے. اور اسی انداز سے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 50, خطبہ میں غلط کہہ گیا, خط نمبر 50, علی کے گورنر تھے عثمان ابن حنیف, ایک ولیمے میں چلے گئے. یہ ولیمہ آپ حضرات کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ ریگولر تقاریر کے حوالے سے ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ ولیمہ تھا, اس سے پچھلی دفعہ ولیمہ تھا, تو چلے گا ایک ولیمے, ایسا ولیمہ تھا جس میں پیسے والے بلائے گئے تھے, غریبوں کو باہر رکھا گیا. مولا نے جتنا سخت خط ان کے نام لکھا, جبکہ یہ عثمان ابن حنیف علی کے اتنے مخلص ماننے والے ہیں کہ یہ میثم تمار اور عشید حجری کے کیٹیگری میں آتے ہیں. فوراً علی نہ صرف یہ کہ روک ٹوک کی بلکہ خط اس انداز سے لکھا کہ قیامت تک محفوظ رہ گئے. اس کے اندر میرے مولا نے شروع میں ایک پیغام دیا کہ میں اپنے سارے شیعوں سے کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ علی کے جملے ہیں. پھر عثمان ابن حنیف کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا، شروع میں عثمان ابن حنیف کو ایڈریس نہیں کیا. یہ خط نمبر 50 اس کے شروع کے جملے، کہا کہ اے میرے ماننے والوں، کیا تمہیں پتا کہ تمہارے مولا نے دنیا سے کیا لیا؟ فقط دو روٹیاں لی ہیں اور فقط ایک پھٹی ہوئی چادر لی، لیکن تم یہ کر نہیں سکتے، اس لیے میں تم سے اس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. یہ جملہ ہے میرے مولا. ہاں، آئینونی بے وارائن و اشتہاد و عفت و صداد. ہاں، میں تم سے اتنی مدد چاہتا ہوں، اے مشکل کشائے کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، اور اے علی کی مشکل کشائی پر یقین کامل رکھنے والوں، اور اے علی کی مشکل کشائی کا بار بار تذکرہ کرنے والوں، علی جیسا مشکل کشا اپنے شیعوں سے کہہ رہا کہ بس آج پہلی اور آخری مرتبہ میں تم سے ایک مدد چاہتا ہوں. آئینونی، آئینونی عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہے. آن اسی سے بنا ہے مددگار، اعانت اسی سے بنا ہے کسی کی مدد کرنا. آئینونی، میری مدد کرو، میں تم سے مدد چاہتا ہوں. بے ورعن، پرہیزگاری کو اختیار کر کے. وجتہاد، دین خدا کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا. وعفت، اور اپنے بدن کو حرام سے بچانا. وصداد، اور میانہ روی سے کام لینا، نہ اسراف پہ جانا نہ کنجوسی پر. عزیز کو نہیں سمجھا رہا اس لیے کہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. علی اپنے شیعوں سے کہہ رہا ہے، بلکہ عجیب انداز ہے کہ پہلے اپنی سیرت پیش کر رہے کہ تمہارے مولا نے اس دنیا سے یہ لیا، پھر خود کہا کہ تمہارے بس میں نہیں، اس لیے میں تم سے یہ مانگتا ہی نہیں ہوں، لیکن کم از کم یہ چار چیزیں تو اپنے مولا کو دو. نہج البلاغہ، میریکلز آف امام علی، سب سے پہلے نہج البلاغہ ہی آئے گا، اسی لیے اب تک کے سارے ریفرنسز میں نے وہاں سے دیے ہیں. آئینونی بے ورائن، بس آج علی اپنے شیعوں سے چار چیزوں کی مدد چاہتا ہے. پرہیزگاری اختیار کرنا، دین خدا کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اور میانہ روی سے کام لینا. یہ علی آپ سے طلب کر رہے، یہ علی آپ سے چاہ رہے. آج تو علی کی ولادت کا جشن ہے، آج تو آپ علی کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، اور ولادت یا جب کسی کے یہاں کا پرسنل کوئی جشن یا فنکشن ہوتا ہے تو اس دن تو اس کا خیال رکھا جاتا. کم از کم آج تو ایک مرتبہ مومن اپنے دل میں یہ خیال لے کے آ جائے، اور یہیں پہ بس وہاں سے ایک جملہ کہہ کر جو اب تک بات ہوئی ہے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. علی کا سب سے بڑا معجزہ نہج البلاغہ، لیکن خود علی کی ذات ایک ایسی معجز نما ذات، اس انداز سے علی کی ذات سے معجزے ظاہر ہو رہے کہ جب پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ اے رسول یہ دوسروں سے کام نہیں ہوگا، تمہیں علی کو بلانا ہی پڑے گا. جنگ خیبر کی بات ہے، جب پیغمبر نے جان بوجھ کر میرے مولا کو خیبر کے لشکر سے دور کر کے مدینے میں رکھ دیا تھا. لوگوں کو بڑی شکایت تھی نا کہ ہر جگہ اللہ کے رسول علی کو آگے بڑھا دیتا، ہم بھی ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہم سے پہلے علی کا ہاتھ اٹھ جاتا. تو اس وقت کہا اچھا آج علی کو مدینے میں رہیں، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ مسلسل مسلمانوں کو پے در پے شکستے ہوں. بہرحال کچھ باتیں میرا بھی دل چاہتا ہے آپ حضرات کے انداز میں کہنے کا، آپ جو شاعر حضرات ہیں، لیکن میری پابندیاں کچھ زیادہ ہیں. آپ حضرات کو تو کچھ چھوٹ ملی ہوئی ہے شریعت کی طرف سے بھی اور معاشرے کی طرف سے بھی. خلاصہ یہ کہ میں ذرا سا بچتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، جب مسلسل شکستوں پہ شکستے شکستوں پہ شکستے ہوں تو خدا نے کہا بس ہے رسول، اب حجت تمام ہو گئی، اب تمہیں علی کو بلانا. لیکن عجیب بات تھی کہ اس وقت علی کے جس لقب کا تذکرہ کیا گیا، وہ نہ امیر المومنین تھا، نہ امام المتقین تھا، نہ ہی وہ قاتل المشرکین تھا، نہ ہی وہ مشکل کشائے کائنات تھا. ناز علی مظہر العجائب، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس علی کو بلاؤ جو معجزات دکھانے والا ہے. وہ علی کو بلاؤ کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ مختلف قسم کے معجزات ظاہر کرتا ہے. تو پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ندا دینے کا، تو علی کی یہ صفت بتا کر کہ یہ مظہر العجائب ہے. پھر خیبر کے واقعے میں تو میرے مولا نے جتنے معجزات دکھائے وہ اپنی جگہ، تو علی کی ذات کا اہم ترین لقب یہ بنا. بھائی پیغمبر نے کس نام سے علی کو پکارا، اور اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے کس نام سے پکارا، وہ یہی نام تھا مظہر العجائب، معجزات کو ظاہر کرنے والا. تو علی کی ساری زندگی معجزات والی زندگی، میں 15 یا 20 منٹ کے اندر جو اب میرے پاس وقت باقی بچ رہا ان سارے معجزات کا تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ علی کی زندگی کہ آغاز سے لے کے اختتام تک دیکھی، اختتام تو ابھی نہیں ہوا، آغاز وہ روایتیں چھوڑ کر کہ جب پیغمبر نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل تم میرے پاس آتے ہو تو ذرا بے تکلفی سے بیٹھتے ہو، اور اگر اس دوران کبھی میرا بھائی علی آ جائے تو تم بڑے ادب اور احترام سے بیٹھ جاتے ہو، تو جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول، اس لیے کہ علی میرے استاد ہیں، جب وہ آتے ہیں تو مجھے اس وقت اس ادب کا خیال کرنا پڑتا جو شاگرد استاد کے سامنے کرتا، وہ استاد جبرائیل. واقعات ہیں لیکن واقعات دہراؤں گا تو آج کی تقریر کا وقت بہت زیادہ بڑھ جائے گا. استاد جبرائیل سے لے کے قیامت تک سلسلہ چل رہا. مثلا میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، علی کے ذات کے معجزات استاد جبرائیل سے لے کر انبیاء کی مدد اپنی جگہ، لیکن خود علی کی شخصیت کو سامنے رکھیے تو کعبے کی دیوار کا جدا ہونا یہ ظاہری اعتبار سے علی کی زندگی کا پہلا معجزہ بنتا، کیونکہ علی شکم مادر میں آ چکے ہیں اور اس وقت فاطمہ بنت اسد نے جو جملے کہے تھے وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے علی کی ذات سے معجزات شروع ہو چکے ہیں، وہاں سے لے کے قیامت تک یہ سلسلہ چل رہا. مثلا ہندوستان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مشہور شخصیت پارسی اور بمبئی کے مشہور ویکلی کرنٹ کا ایڈیٹر و مالک ڈاکٹر کراکرا، بہت ہی مشہور واقعہ. دین حضرت علی کیم، ہر پڑھے لکھے آدمی نے اس کی سوانح حیات یا بایوگرافی میں یہ پورا واقعہ پڑھا، ایسے عجیب و غریب اس نے معجزات میرے مولا کے اپنی ذات کے حوالے سے بیان کی. دین حضرت علی کیم کہ یہ سلسلہ، یہ سمجھنا کہ علی اگر 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تو معجزات کا سلسلہ رک گیا، نہیں. اگر جبرائیل کو اس وقت جب لما خلق اللہ عز و جل جبرائیل، اصل روایت یہ کہ اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا اور پوچھا تھا کہ اے جبرائیل یہ بتا میں کون ہوں اور تو کون، تو جبرائیل حیران و پریشان اور کہتے ہیں کہ اے خدا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں. خدا نے کہا یہ کیا جواب ہوا؟ انتا انتا انا انا جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت اللہ نے مشکلات وہاں سے گزرا بھی، آدم تو بہت دور کی بات، جبرائیل کی بات ہو رہی ہے، جبرائیل. اور اس وقت میرے مولا نے کہا جبرائیل یہ کہہ دے انت رب جلیل و انا عبد ذلیل. یہ جملہ اس وقت سے اسلام میں آیا ہے اور یہاں سے جبرائیل اور علی کا رشتہ ہی شروع نہیں ہوا، ہمارا موضوع بھی شروع ہوا کہ وہاں سے عجائب ظاہر ہوئے اور سلسلہ چل رہا. مومن مانے تو یقین حیرت نہیں ہوتی، مسلمان کہے تب بھی حیرت نہیں ہوتی، لیکن ایک کافر کہے اور اس انداز سے کہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کی ہر چیز کا مذاق اڑاؤ، وہ بھی اس انداز سے اپنے مولا کے فضائل نہیں بیان کریں گے جس طرح اس کرنٹ نامی، یہ کچھ معمولی جاہل آدمی نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کا پہلا انڈین پریسیڈنٹ اور کتنا پڑھا لکھا آدمی، وہ جس انداز سے یہ معجزات بیان کر رہا، تو اتنے سارے معجزات کو 20 منٹ کی تقریر میں سمیٹ کے لانا تو ناممکن ہے. چاہے ہم اس علی ہی کے ماننے والے کیوں نہ ہوں جو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہے تو قرآن شروع کرتا اور دوسرے رکاب میں پاؤں پہنچتا ہے تو قرآن مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو بہرحال پھر ہم وہی بات، مولا تو ہے اور ہم ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن جس مختصر بات سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں وہ یہ کہ علی کی زندگی کا نہج البلاغہ ٹاپ آف دا لسٹ معجزہ، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے سیرت علی دیکھو تو جو 1400 سال پہلے ایک عرب شاعر نے علی کے بارے میں قصیدہ کہا، وہاں سے لے کے آج سائیکالوجی کے ماہرین تک اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ صفتیں انسان میں ایسی ہیں کہ ایک شخص میں جمع ہونا مشکل، جن کا نام ہے صفت اسداد. عام طور پہ یہ دیکھا گیا جو تلوار چلانے کا دھنی ہوتا ہے وہ اوریٹری یا تقریر کے اندر اتنا ماہر نہیں ہوتا، اور جو مقرر زبردست ہوتا ہے وہ اتنا زبردست آتھر نہیں ہوتا، اور جو قلم کے ذریعے کتابیں بہترین لکھ سکتا جب اس کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن دیا جائے کہ بسم اللہ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے نا، اب ذرا یہ نظام مملکت چلا کے دکھا دیجئے، تو یہ اس کے بس کے باہر ہوتا. صفت اسداد، ہر شخص کو اللہ نے ایک الگ صلاحیت دی، اس میں وہ سب سے آگے نظر آئے گا لیکن باقی چیزوں میں پیچھے نظر آئے گا. 1400 سال پہلے عربی شاعر کا قصیدہ ہے بہت ہی مشہور، وہاں سے لے کے آج تک سائیکالوجی کے ماہرین تک متفق ہیں کہ یہ مختلف قسم کی صفتیں ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. مولا متقیان کا ظاہری اعتبار سے اہم ترین معجزہ ہمارے سامنے یہ بنتا کہ ایک علی اتنی مختلف صفتیں جمع ہو گئیں، اگرچہ ایک ہلکا سا اشارہ گزر گیا لیکن اب ذرا سی وضاحت کروں. اتنی مختلف صفتیں جمع ہو گئی کہ حالت یہ ہے کہ علی کے گھر میں اتنے اتنے وقت کا فاقہ ہوتا اتنے اتنے وقت کا فاقہ ہوتا ہے کہ ضرب المثل بن گیا. دوسری جانب سخاوت کرنے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں ایک دروازے سے کہ سائل کو پھر باقی 39 دروازوں پہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. کسی نے آ کر فقط اونٹ مانگا تو اونٹوں کی قطار حوالے کر دی, اور گھر میں آئے تو دیکھا حسن حسین 8 وقت کے فاقے سے غشی کے عالم میں ہیں اور اس وقت بارگاہ الہی میں مصلی بچھا کے دست دعا تو بلند کر رہے ہیں لیکن اس وقت اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا. تو یہ جو خصوصیت ہے فقیر جواد, ایک طرف دیکھو تو علی کا گھر خالی نظر آ رہا. اب اردو میں لفظ فقیر کیونکہ بہت ہی برے معنوں میں آتا لیکن عربی میں اس کا یہ مفہوم نہیں. ایک طرف دیکھو تو یہ فقیر, وہ فقیری جو شاعری میں آتی ہے وہ اتنی بری نہیں نا, وہ والی فقیری. ایک طرف دیکھو تو ایسی فقیری, اور ایک طرف جواد سخی ہیں تو ایسے سخی ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے کوئی شاعر انگشت علی, وہ علی کے انگشتری کو تلاش کر رہے تھے کہ تخت سلیمان اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہی تو روایت ہے نا کہ علی نے سائل کو جو انگوٹھی دی یہ وہ انگوٹھی تھی جس کی مدد سے حضرت سلیمان جنوں پر اور اس دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے. علی کی ذات ایک طرف دیکھو تو یہ کیفیت و حالت ہے کہ اتنی شجاعت کہ بدر ہو کہ احد ہو خندق ہو کہ خیبر ہو, ہر جگہ وہی جملہ گونج رہا جو شروع میں برخدار عمار سلمہ نے پڑھا اور خواتین کے حصے سے بھی آواز آ رہی تھی علی علی علی. بدر پوچھو, احد پوچھو, خندق پوچھو, خیبر پوچھو, تو سوائے علی کے کوئی تذکرہ نہیں. اور دوسری جانب اگر صبر کا مظاہرہ دیکھو تو ایسا کہ اگر دو جملے بھی کہوں گا تو محفل مصائب کا رخ اختیار کر جائے گی کہ گلے میں رسی کا بندھنا, بیوی کے بدن پہ کوڑے کا پڑنا, 4 مہینے کے بیٹے کا یہ صفت اسداد. جس آدمی کے پاس اتنی شجاعت ہوتی وہ ذرا سی بات برداشت نہیں کر پاتا ہے, تلوار نکال لیتا. مگر یہ علی, یہ معجزہ ہے علی کا کہ شجاعت ہو تو ایسی شجاعت کہ اگرچہ ایک چیز ہمارے یہاں محاورتن مشہور ہو گئی, روایت تو نہیں ہے لیکن ہے تو, کہ جبرائیل کے پر تک اس وقت علی کی تلوار کو نہ روک پایا جب عمر ابن عبدوت کے ٹکڑے کر رہے تھے. وہ شجاعت کی انتہا ہے. اور یہ دوسری جانب یہ صبر کی انتہا ہے جو دو باتیں ایک جگہ پہ جمع ہونا بہت مشکل نظر آتی. عالم تو کائنات کا اتنا عظیم عالم کہ اس وقت سے لے کے آج تک علی کا ہر فرمان نہ صرف یہ کہ سچا ہوتا جا رہا بلکہ جدید سائنس, یہ اسلام و سائنس و قرآن و سائنس کے حوالے سے میری مجلسیں ہو چکی ہیں, تفصیل اس میں آ چکی. آج تو خلاصہ ہے پچھلی تقاریر کا کہ ایک طرف اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم کہ جس علم کے بارے میں علی سے سوال کرو سلونی قبل ان تقفدونی علی کی زبان پہ موجود, اور ایسا عالم ایسا جو زبان سے نکل گیا وہ پورا ہو کے رہا. الحق ما علی و علی ما الحق, اللہم ادر الحق حیث ما دار. یہ جو پیغمبر کی ترمذی شریف تک میں موجود حدیث اس کا مفہوم وہی تو ہے, علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ. مگر اس کے بعد جو پیغمبر نے جملہ کہا اے خدا حق کو وہاں پھیر دے جدھر علی جا رہے ہیں, جس جملے کو ہمارے علماء اس طرح سے بیان کرتے ممبر کہ یہ دعا بتا رہی ہے کہ علی نے کبھی حق پہ عمل نہ کیا, علی کبھی حق پہ نہ چلے, کبھی بھی علی نے حق پہ عمل نہ کیا بلکہ حق ہمیشہ علی پہ عمل کرتا رہا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے خدا علی کو ادھر چلا جدھر حق ہو, پیغمبر نے کہا اللہم ادر الحق ہے سما دار, جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق کو بھیجتا جا, جو علی کہتے جائیں وہی حق ہوتا جائے, اس کو درود بھیجے محمد. یہ صفت صفت تضاد, ایک طرف علم کے اعتبار سے یہ منزل تو دوسری جانب خطیب ایسا زبردست. علم اور خطابت عام طور پہ جمع نہیں ہوتی, خطابت اور کتاب تصنیف عام طور پہ جمع نہیں ہوتی, تصنیف و تالیف اور شجاعت عام طور پہ جمع نہیں ہوتی, شجاعت اور صبر عام طور پہ جمع نہیں ہوتا, صبر اور سخاوت عام طور پہ جمع نہیں ہوتی, سخاوت اور فقر و فاقہ عام طور پہ جمع نہیں ہوتا. فقیر آدمی عام طور پہ حکومت نہیں کر سکتا. کہاں کہاں تک تذکرہ کیا جائے علی میں یہ ساری صفتیں جمع ہو کر دنیاوی اعتبار سے علی کا سب سے بڑا معجزہ تو یہی بن گیا. ہاں پھر دیکھیے وہی بات, میں تو جہاں بات کروں گا آخر میں تو یہیں پہ پہنچاؤں گا ٹیپ کے مصرے پر, وہ یہ کہ اسی لیے عالم اسلام میں علی کے بدترین مخالفین اور دشمن بھی جن کا کام یہ تھا علی کی خرابیاں تلاش کرو, وہ ساری زندگی ریسرچ کرتے رہے اور ایسی ریسرچ کے جس کا تعلق ان کی ذات سے نہیں تھا، جب مر گئے تو اپنے بعد والوں کو سپرد یہ فریضہ کر گئے کہ تم علی کی ذات میں خرابیاں نکالو. 1400 سال کی ان دشمنان اہل بیت کی ساری ریسرچ کے بعد علی میں صرف ایک خرابی یہ نکال پائیں، صرف ایک، جو 1400 سال کا مسئلہ. کہا کہ جو جملہ میں نے کہا تھا نا اس کی مخالفت میں، کہا کہ ہاں باقی ساری باتیں صحیح مگر سیاست کرنا علی کو نہیں آتی، اسی لیے میں نے لفظ حکومت استعمال کیا. یہ علی کا معجزہ کہ مسلمانوں کی اتنی بدترین معیشت والی حکومت کو کتنا بہترین بنا دیا. علی نے سوشل ویلفیئر کا مسئلہ سب سے پہلے حل کیا، یہ اعلان کیا کہ بتاؤ آج کوئی ہے میری مملکت میں بھوکا، بے لباس یا بے مکان؟ اور سارے عالم اسلام نے ایک زبان سے کہا کہ نہیں یا مولا، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، مگر یہ کہا کہ علی کو سیاست نہیں آتی. اور یہ علی پر ایک الزام بھی لگا تو فقط ایک وجہ، وہ وجہ نہج البلاغہ ہی کا خطبہ. اور اگر میں آپ سے کوئز کا ایک سوال کروں تو یہ اس کا جواب ہے کہ نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا خطبہ کون سا؟ یہ والا خطبہ. کتنا چھوٹا ہے؟ فقط ایک جملے کا خطبہ، ایک جملے. لو لتقال کنت ادھا الناس من العرب. علی کے زمانے ہی میں یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ علی ویسے تو ساری خصوصیات میں کامل ہیں، سیاست کرنا نہیں آتی. دشمن علی بڑا زبردست پولیٹیشین، کہا کہ یاد رکھو اگر تقوی اور خوف خدا نہ ہوتا تو سیاست میں بھی علی سے بڑا انسان عرب میں کوئی نہ ہوتا. لیکن کیا کیا جائے، علی کی ساری صفتیں وہیں تک ہیں جہاں سے شریعت، جہاں تک شریعت کی حدود ہے. جہاں مسئلہ آ جائے دھوکے بازی کا، جہاں مسئلہ آ جائے فریب کا، جہاں مسئلہ آ جائے جھوٹ بولنے کا، جہاں مسئلہ آ جائے سبز باغ دکھانے کا، وہاں علی سے کوئی توقع نہ کرو. اور وہ والی سیاست جو علی کا دشمن کرتا اس کی تو بنیاد ہی یہی ہے. تو صرف ایک الزام علی پہ آ سکا، اور وہ خود علی نے کہا کہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں دنیاوی سیاست اور فریب سے کام نہیں لینا چاہتا ہوں. ورنہ دیکھیے اب یہی سیاست کے حوالے سے بات، کہ علی شروع میں ساری دنیا علی کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، جو بھی اس کے ریزنز اور حالات ہو. میں نے پچھلے سال رمضان کی مجالس میں ایک مجلس پڑھی تھی کہ لوگ علی کے دشمن کیوں بنے، دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مگر تھوڑے سے ماننے والے باقی بچے تھے. اب ضرورت تھی سیاست کا تقاضا کہ کم از کم ان کو تو ناراض نہ کیا جائے، مگر یہ اس سیاست کا تقاضا ہے کہ جہاں تقوی اور خوف خدا نہیں ہوتا، فقط اپنے آپ کو پاپولر بنانا ہوتا. اب حالت کیا ہوئی؟ حالت یہ ہوئی کہ یہی جو تھوڑے سے لوگ اس وقت بچے ہیں جب علی کا نام لینے پہ گردنیں کٹ رہی ہیں اور یہ تیار ہیں گردنیں کٹوانے پر، جب علی کے سامنے آتے ہیں علی انہی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، علی انہی کو سزا دینے لگتے ہیں. چنانچہ علی زندگی میں شیعان حیدر کرار کا ایک گروہ علی کے قریب سے گزرا. لوگوں نے کہا یہ دیکھو علی کے شیعہ جا رہے ہیں. تو علی نے یہ سنا کہ پبلک ان کو شیعہ کہہ رہی، آواز دے کے بلائے ادھر تو آنا. وہ لوگ بڑے خوش آئے کہ مولا بلا رہے ہیں. کہا مولا ہمیں کیوں بلایا؟ کہا کہ یہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں تم ہمارے شیعہ. کہا کہ ہاں مولا، ہمیں فخر ایک ہی بات پر تو ہے کہ اور چاہے کچھ ہو ہمارے پاس کے نہ ہو، وہی غلام حیدر صاحب کا مصرع انہوں نے 1400 سال پہلے پڑھ دیا تھا کہ جی مولا اور کچھ ہو کے نہ ہو، نام تو بہرحال آپ کا لیتے ہیں. کہا یاد رکھو جب کوئی کہے کہ وہ علی کا شیعہ ہے تو اس میں دو باتیں چیک کرو، وہ نماز میں کتنا پابند ہے اور مومن کا حق کتنا ادا کرتا. المحافظت علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ علی الناس، وہ نماز کا کتنا پابند ہے، وہ حق مومن کتنا ادا کرتا. اور خالی اتنا نہیں کہا کہ جس میں یہ دو باتیں نہ پائی جائیں اور وہ کہے شیعہ ہے فقط زبو ہو، تم سب مل کر کہنا تم جھوٹ بول رہے، علی نے بتایا تم جھوٹ بول رہے. ارے میرے مولا، ایسے زمانے میں کہ جب سارا زمانہ آپ سے منہ موڑ کے چلا گیا، یہ چند لوگ تو بچے ہیں، انہیں تو کسی طرح اپنے ہاتھ میں رکھیے. مولا ذرا ان کو تو کچھ ایسی باتیں سنائیے کہ اگر کبھی دشمن پریشان کرے تو ان کو اطمینان آ جائے. مولا انہی پہ الٹ پڑے کہ اگر نمازی ہو اور حق مومن ادا کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ اگر تم یہاں پہ آرام سے کھا رہے ہو تو تمہیں اس کی بھی فکر نہ ہو کہ دنیا کے دوسرے علاقوں مثل افغانستان وہاں کے یتیم بچے کیا کھا رہے ہوں گے. اگر ایسے ہو تو ہمارے شیعہ، ورنہ نہیں ہمارے شیعہ. مولا متقیان، سیاست وہ والی تو نہیں جانتے تھے کہ جس میں مجمع کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کی جائے. تھوڑا سا میں اپنے آپ سے بات کو ملا رہا ہوں، لیکن خیر چھوڑ دیتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جو عقل مند نہیں ہے اس سے مجھے بات نہیں کرنا. اب دیکھیے اگلا واقعہ، یہ مولا کے معجزات، مولا کے معجزات. کون سے معجزات؟ جمادات سے متعلق بھی، چاہے وہ قلعہ خیبر کا اپنی جگہ سے اکھاڑنا یا راہ سقین کے صحرا میں جب سارا لشکر پیاس سے مر رہا ہو تو اس پتھر سے یہ پوچھنا ہو کہ تو اس صحرا کا رہنے والا یہ بتا کہ یہاں پانی کہاں ہوتا، اور چاہے وہ نباتات سے متعلق کہ جس میں درختوں سے کلام، اور چاہے وہ حیوانات سے متعلق جس میں دریائے خوراک کی مچھلیاں آ کے میرے مولا سے گفتگو کر رہی، اور چاہے وہ انسانوں میں ان سے متعلق جمجمہ والی حدیث کے پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے کی کھوپڑی اور میرا مولا اس سے براہ راست بات چیت کر رہا، اور چاہے اس کا تعلق اجرام فلکی سے ہو، کبھی سورج کا پلٹانا، کبھی ستارے کو اپنے گھر میں اتارنا، اور چاہے اس کا تعلق آنے والے زمانے کی سائنسی خبر دینے سے ہو، اور چاہے اس کا تعلق غیب کی خبر دینے سے ہو کہ جو اخبار ملاحم کہلاتی کہ جس سے کہا تو حکمران بنے گا وہ بن گیا، اور جس سے کہا کہ تو نے چوں، انس ابن مالک کا مشہور واقعہ ہے نا، کسی نے مولا سے کہا مولا یہ کیسے پتا چلے کہ آپ رسول کے بعد جانشین رسول، تو کہا کہ غدیر خم میں میری ولایت کا اعلان ہوا، اس نے کہا میں تو نہیں تھا، کوئی گواہ ہے؟ انس ابن مالک بیٹھے تھے، کہا یہ گواہ، یہ تھا اس مجمع، آٹھ آدمی اور ساتھ نے کہا ہم تھے، یہ پیغمبر نے کہا تھا، انس نے کہا کہ مولا میرا حافظہ ذرا کمزور ہو گیا، میں بھول رہا ہوں، کہا تو سچ کہہ رہا؟ کہا مولا میں بھول رہا ہوں، کہا اگر واقعاً بھول رہا تو ٹھیک، اور اگر بھول نہیں رہا، جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا، تو اللہ موت سے پہلے تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ لوگ تیرے قریب نہیں آنے پائیں۔ اب برس کے اتنے بڑے بڑے داغ پیدا ہو گئے انس ابن مالک کو کہ اگر کہ بہت بڑا امامہ پہنتے تھے تاکہ وہ سارے دھبے چھپ جائیں، مگر اس کے باوجود نہ چھپ پاتے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے معجزات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان معجزات کے درمیان یہ ایک واقعہ سن جو یہ بتا رہا کہ معجزات بھی علی جب دکھاتے ہیں تو کوئی کنڈیشن کے ساتھ۔ آیا ایک اسود، اسود کے معنی بھی ہیں کالے رنگ کا، اس آدمی کا نام بھی اسود تھا کیونکہ حبشی غلام، اور آنے کے بعد کہا کہ یا امیر المومنین مجھے گناہ ہو گیا اور میں نے چوری کر دی، اب چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہم آتے ہیں مولا کے پاس کہ مولا ہم نے گناہ کیا، آپ ہمارے مولا ہیں اس لیے ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم کو جنت دلوائی۔ مولا کہ شراب نہ پیے تو جنت میں ہم خود ہی چلے جاتے، تو پھر آپ کی ضرورت کیا تھی؟ مولا ہمیں تو آپ چاہیے اس لیے کہ شراب ہم پیتے ہیں، گانے ہم سنتے ہیں، بے حجابی ہمارے پاس ہے، داڑھی ہم شیو کرتے ہیں، نماز ہم قضا کرتے ہیں، دوسروں کا حق ہم کھاتے ہیں، تبھی تو آپ کی ضرورت ہے نا، نعوذ باللہ، ورنہ کیا ضرورت۔ مگر وہ جو علی کے زمانے میں علی والا جس کو پھر علی معجزے دیتے، معجزات علی کس کے لیے؟ جس کو علی معجزے دیتے، وہ آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا چوری کی، ہاتھ کاٹ دی، سیدھی سادھی بات، مولا ہاتھ کاٹ دی۔ مولا نے کہا کہ چوری، گواہ ہے کوئی؟ کہا کوئی گواہ نہیں، لیکن میں خود تو گواہ ہوں نا اپنا۔ اب اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی خود سے کہہ دے چوری کی تو دو مرتبہ کہنا پڑتا۔ مولا نے چہرہ ہٹا لیا، جیسے سنائی دوسری طرف سے آ گیا، کہا مولا میں دوسری مرتبہ کہتا ہوں میں نے چوری کی۔ مسئلے مسائل تو اس کو بھی پتا تھا، ایک مرتبہ جو چور کو پتا ہے مسئلے مسائل، وہ ہمارے بہت سے پابند شریعت لوگوں کو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے کہا شاید مجبوری میں چوری کی، مجبوری میں تو حرام حلال ہو جاتا، کہا نہیں مولا کوئی مجبوری نہیں، کہا شاید تجھے پتا نہیں تھا کہ اسلام میں چوری حرام، آج کل تو لوگوں کو سب پتا ہے لیکن پہلے زمانے میں شریعت نہیں آئی، کہا نہیں مولا اچھی طرح سے پتا، کہا کہ شاید جو شرائط چوری کی وہ تو نے پوری نہیں کی، کہا مولا ساری شرطیں پوری کی۔ اب یہ سوال اگر میں مجمع سے کر لوں کہ بتائیے چوری کی کتنی شرطیں، جس پہ ہاتھ کٹتا تو شاید آدھے لوگ جواب نہیں دے پائیں، لیکن میں نے آدھے لوگوں کا خیال کر لیا ہے نا، ناراض نہیں ہوئی۔ مثلاً چوری کی ایک سزا یہ کہ اگر سائٹ کی پاکٹ سے کوئی آدمی چوری کرے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس کے اندر جس کا مال چوری ہوا ہے اس نے خود بھی ایک طرح سے چور کو شوق دلایا، یہاں سامنے والی پاکٹ سے چوری ہو تو ہاتھ کٹے گا، تو پوری احتیاط کر رہے ہیں، لیکن سائٹ کی پاکٹ، گناہگار ہے، سزا ہے لیکن ہاتھ نہیں کٹتا ہے، یہ ہاتھ کٹنے کی۔ کہا مجھے پتا ہے مولا ساری شرطیں پوری ہوئی تھی جو میں نے چوری کی، تو مولا نے کہا چلا اب تیرا ہاتھ کاٹا جائے، اتنا بھی نہیں کہا کہ بھائی کچھ بھی کر لے، ہے تو ہمارا شیعہ نا، ہم اپنے شیعہ کو بھلا سزا دیں گے نہیں۔ دیکھیں یہ ہے وہ سیاست کہ لوگ کیا توقع کرتے ہیں، توقع لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ جو چند ماننے والے ہیں کم از کم ان کو تو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، کا ہاتھ کٹے۔ اور ایک مرتبہ مولا نے مسجد کوفہ میں سب کے سامنے اس کا ہاتھ کٹوایا، وہ شیعہ کا جذبہ دیکھیے وہ کس جذبے سے آ رہا ہے، یہ مولا کی کنڈیشن دیکھیے پھر مولا کا معجزہ دیکھیے. ہاتھ کاٹ دی, اس کا ہاتھ کٹا, وہ کٹا وہ ہاتھ لے کے چلا. مجمع میں ایک آدمی ایسا بیٹھا تھا جس کی تو کھوپڑی میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ ایسا بھی کوئی ماننے والا ہو سکتا ہے کہ سزا پا کر بھی اسی کا کلمہ پڑھو. اب دعائے کمیل کا جملہ یاد آ گیا نا, کہ اے خدا تو مجھے جہنم کی آگ میں بھیجے گا, وہاں جا کر میں تیرا ہی نام لوں گا. ایسا نہیں ہے کہ ذرا خدا نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہم اللہ سے ناراض ہوگا. ہم نے کہا اللہ تو اس سے کھٹی ہو گئی ہماری. ہیں ایسے لوگ ہیں چاہے مذاق نہیں ہو لیکن کھٹی کر لیتے ہیں اللہ سے, جیسے بچے کھٹی کرتے ہیں نا. اب اللہ ان کو راضی کرنے, سمجھانے اور کسی طرح سے بہلانے پھسلانے, کچھ دے, کچھ تاسیاں دے, کچھ چاکلیٹ دے تو راضی ہوں. ہیں ایسے لوگ, یہ مزاج ہوتا ہے فرعونی مزاج, چاہے مذاق کی شکل میں کیوں نہ. لیکن دعائے کمیل میں مولا نے خود کہا خدا تو مجھے جلائے گا, جہنم میں ڈالے گا, پھر بھی نام تیرا ہی لوں گا. اور علی والا بھی ایسے ہی, وہ جھلک جو آتی تو ایک منافق اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ ایسا کوئی ہو سکتا. اس نے کہا شاید عام دنوں میں تو یہ علی کا کلمہ پڑے, ہاتھ کیسے علی کا کلمہ پڑے. علی نے ہاتھ بھی کاٹا اور سب کے سامنے کاٹا, اتنا بھی نہیں کہا اچھا چلو شام کو گھر میں آنا, ہماری تمہاری بات ہے, معاملہ نمٹا دیں گے. پبلک کے اندر مجمع عام میں ہاتھ کاٹا. چنانچہ وہ مسجد سے نکلا اور ایک مرتبہ گھوم کے راستے میں اس کے سامنے آ گئے اور اچانک جیسے اس کو پتہ ہی نہیں, حیرت کے ساتھ چلنے گئے, تیرا ہاتھ کیسے کٹ گیا, کس نے یہ ظلم کیا؟ کہا ظلم کی بات نہ کرو, یہ میرا ہاتھ میرے مولا نے کاٹا. وہ مولا جو فاتح بدر, وہ مولا جو فاتح خیبر, وہ مولا جو فاتح حنین, وہ مولا جو زوجہ بتول, وہ مولا جو سیف اللہ المسلول, 90 علی کے القاب اور صفتیں جن میں سے ہر ایک پر آپ بے اختیار نعرہ حیدری لگائیں, اس وقت وہاں آپ نہیں تھے, کاش ہوتے تو بازار کوفہ گونج رہا ہوتا. بے اختیار 90 صفتیں بتا کے کہتا جا رہا اس علی نے میرا ہاتھ کاٹا. وہ منافق پہلے تو گھبرا گئے, یہ ہو کیا رہا, کم از کم میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدھ جملہ تو علی کے اگینسٹ بولے گا, اس نے تو قصیدہ پڑھ دیا. جو غلام حیدر صاحب کی فوج بازار کوفہ میں کہاں سے آ گئی, پہلے تو وہ گھبرا گئے. اور جب اسے ہوش آیا تو کیا کہا, کیا کہہ رہا, وہ علی کی تعریف کر رہا جس نے تیرا ہاتھ کاٹا. کہا علی نے میرا ہاتھ نہیں کاٹا, علی نے مجھے جہنم سے نجات دلا کے جنت میں جگہ دی ہے, اگر گناہ کر کے جاتا تو عذاب خدا ملتا, علی وہ امام ہے جو بندوں کو عذاب خدا. یہ خبر کسی نے مسجد کوفہ میں پہنچا دی, مولا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ تو بازار کوفہ میں نہ صرف یہ کہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا بلکہ اس سزا کی وجہ سے آپ کی تعریف کر رہا, کہ آپ نے سزا دی اس پہ وہ آپ کی تعریف کر رہا. اب دیکھ یہاں سے معجزات شروع ہوتے ہیں. امام حسن سے کہا بیٹا علیکہ بعمک الاسود, جاؤ اور اپنے چچا کو لے کے آؤ. حسن مجتبی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے چچا کو لے کے آؤ, ایک حبشی غلام, اور اس کو آج حسن کا چچا بنا کے بلوا رہے ہیں. وہ آیا اور ایک مرتبہ علی نے اسے کہا کہ اے شخص میں نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو پھر بھی میری تعریف کر رہا. اس نے پہلا جملہ تو وہی کہا جو ابھی بازار کوفہ میں کہا, مولا آپ نے مجھ پر احسان کیا تو احسان کریں گے, تو میں تعریف نہ کروں تو کیا کروں, اور اے مولا یہ ہاتھ آپ نے اپنی خوشی سے کاٹا کہ حکم خدا سے؟ کہا حکم خدا. تو کہا کہ جو کچھ مسئلہ ہے میرا اور اللہ کا, آپ نے تو مجھ پر احسان کیا, بس ایک مرتبہ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہی مسجد کوفہ ہے نا, قبلہ رخ, دو رکعت نماز پڑھی اور اپنی ابا اس کے ہاتھ پہ ڈالی, اور اب جو ابا ہاتھ آئی تو وہ کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ صحیح اور سالم ہاتھ بن چکا تھا. علی نے بتا دیا کہ میرے معجزے میرے شیعوں کو ملتے ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے معجزوں کی مدد سے جنت میں جائیں گے, مگر شرط یہ کم از کم اتنا ان کے دلوں میں علی کے بارے میں خیال پیدا ہو. اور اگر مختصر کر درود بھیجے مولانا کسی طرح, اور اگر علی والا پھر بھی گھبرا رہا ہے کہ نماز تو بڑی مشکل چیز اور حجاب تو بہت مشکل چیز اور داڑھی کا وزن اٹھانا تو بہت زیادہ وزن ہے, کندھے ٹوٹ جاتے ہیں, اور گانے سے بچنا تو ایک بہت بڑا جہاد, اور اپنی بچیوں کو باحجاب گھر سے باہر بھیجنا یہ تو آج کے ماحول میں بہت مشکل, تو کم از کم اتنا سمجھ لے کہ ایک مومن میں ایک پرندے سے زیادہ تو سمجھ ہونی چاہیے نا. مدینۃ المعاجز سید ہاشم بحرینی کی ایک کتاب ہے, بہت ہی اہم, بہت ہی مشہور کتاب, نو ڈاؤٹ اس کی ہر حدیث بہت ہی اتھینٹک نہیں, لیکن سید ہاشم بحرینی ایک ایسی شورا آفاق شخصیت ہمارے سلسلے علماء. مدینۃ المعاجز, معاجز معجزے کی جمع ہے, مدینہ معنی شہر, کتاب کے نام کا ترجمہ ہے سٹی آف دا میریکل. اس میں چار دا معصومین کے معجزے ہیں, اس میں سے ایک کتاب کہ ایک دن میرا مولا, اس میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک دن میرا مولا سلمان فارسی کے ساتھ شہر مدینہ سے باہر جا رہا, باتیں ہو رہی مختلف ٹاپک, سلمان باتوں باتوں میں ایک مرتبہ تذکرہ کرنے لگے کہ مولا یہ جو بازار مدینہ کے باہر چوٹیاں نظر آ رہی ہیں تو مجھے قرآن کے اندر سلیمان کا واقعہ یاد آ گیا. قرآن میں سورہ نمبر 27 ہے سورہ نمل, نمل کے معنی ہی چوٹیاں, اور بالکل شروع میں پہلے ہی پیج پہ واقعہ کہ جب سلیمان ادھر سے گئے کہ جہاں چوٹیوں کے گھر بنے تو انہوں نے سنا کہ قالت النملہ, ایک چوٹی کہہ رہی تھی, ایوہ النمل اے چوٹیوں, ادخلوا مساکنکم, جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. وہ تو پورا واقعہ ہے وہاں کا. سلمان نے ایک چوٹیاں دیکھی, قرآن کا سورہ نمل اور سلیمان نبی کا واقعہ یاد آ گیا. برادر محترم غالم علمدار صاحب کا شعر نے پڑھا تھا کسی اور نے, انہیں تخت سلیمان دیکھ کے انگوٹھی یاد آ رہی ہے, سلمان فارسی کو چوٹیاں دیکھ کے سلیمان یاد آ رہے ہیں, کا مولا سلیمان نبی یاد آ رہے ہیں. کہ یہ چوٹیاں اس وقت باتیں کر رہی تھی تو انہوں نے سن لیا. کاش میرے پاس بھی کوئی طریقہ ایسا ہوتا کہ میں بھی سن لیتا کہ چوٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. میرا مولا مسکراتا, کہتا کہ سلمان کیا بڑی بات, علی کے ساتھ جا رہے اور خالی ایک حسرت ظاہر کر کے رہ گئے. یہ تو وہ ہے کہ جہاں سے جتنا مانگو گے اس سے بڑھ کے ملے گا. اور ایک مرتبہ اشارہ کیا, سلمان براہ راست چوٹیوں کی گفتگو سمجھنے لگے. کیا چوٹی کہہ رہی, ایک مرتبہ الٹا جملہ کہہ رہی ہے جو قرآن کی آیت ہی نا, اس کے الٹ آئے. قرآن کی آیت ہے ادخلوا مساکنکم, یہ قرآن کی آیت, اے چوٹیوں جلدی سے بلوں میں چلے جاؤ. اور سلیمان نے سلمان فارسی نے سنا چوٹیاں کہہ رہی, اخرجوا مساکنکم, اے چوٹیوں جو جو بلوں میں ہے سب باہر نکل کے آ جاؤ. سلمان فارسی کو حیرت, کہا کہ اللہ کے نبی چوٹیوں سے جب بات سنی تھی تو ان سے بات کی بھی تھی, تو کیا مجھے یہ معجزہ بھی مل سکتا ہے؟ ابھی آدھا ملا ہے نا کہ میں بات سمجھ رہا ہوں, کیا باقی آدھا بھی مل سکتا ہے کہ میں ان سے بات کرنے لگوں؟ علی نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے, دوسرا اشارہ علی کا تھا. اور ایک مرتبہ سلمان بات سمجھنے لگے, یعنی بات کرنے کے قابل ہوئے, گھبرا کے کہا کہ ہے چوٹی, جب سلیمان نبی گئے تھے تو تیری ہی قوم کے کسی فرد نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جلدی سے گھروں میں چلے جاؤ, اور آج الٹی بات کیوں کہہ رہا؟ کہا وہاں اس لیے کہا تھا, آگے قرآن میں اسی آیت کے اندر آگے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کا لشکر تمہیں کچل دے, اور آج میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اے چوٹیوں باہر آؤ, وہ آیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تم بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤ. ابھی اس جملے سے مجھے ایک اور معجزہ یاد آ گیا, لیکن وہ بعد میں, پہلے یہ واقعہ پورا ہو جائے. اور اب جب چند قدم آگے بڑھ, وہ ہے نا کہ وہ پہنچا پکڑتے پکڑتے ہاتھ پکڑنے لگے والی بات, کہ ذرا آپ کسی کو کچھ دیجئے تو وہ اور مانگنے لگتا. تو سلمان فارسی نے کہا مولا سلیمان نبی کا معجزہ بھی دیکھ لیا, دیکھ کیا لیا, خود علی ایسا معجزہ دکھاتے ہیں کہ خود سامنے والے کو معجزے کے قابل کر دیتے ہیں. معجزہ دیکھنا اور ہے, معجزہ ظاہر کرنا اور ہے. کہا کہ مولا دل چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی دیکھ لوں. کہا کون سا معجزہ؟ وہ تو اندھوں کو شفا دیتے تھے اور بہروں کی قوت سماعت واپس آ جاتی تھی. آج تو سارے ہاسپٹل ڈاکٹر تو خیر بیکار ہو جاتے. تو کہا کون سا معجزہ؟ کہا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے جو قرآن نے کہا. کہا یہ بھی مل جائے گا, کیا بڑی بات. یہ علی کی ایک نگاہ, ایک نگاہ علی ہے, کسی کو سلیمان نبی بنا دیتی ہے, کسی کو عیسیٰ کے معجزے عطا کر دیتی. کہا مل گیا معجزہ, مل گیا. وہی ہے نا, اللہم آتر الحق حیث ما دار, جو علی کی زبان سے نکلا بس اب حق ادھر جائے گا. کہا سلمان فارسی مل گیا. کہا مولا اب ذرا ٹیسٹنگ بھی کرنا چاہتا ہوں. مل تو گیا لیکن پتا تو چلے کہ کس طرح ہوتا. تب یہاں مردہ کہاں سے آئے ٹیسٹنگ کے لیے؟ تو پہلے مردے کو لاؤ پھر زندہ کیا جائے گا. مردہ کہاں سے آئے؟ تو علی نے کہا کہ بھائی آدمی تو کوئی نہیں ہے, پرندے اڑ رہے ہیں, تو بلا لو کسی پرندے کو. چنانچہ سلمان فارسی نے ایک پرندے کو آواز دی. معجزے کے ساتھ جو ایک پیغام تھا نا, کہ کم از کم مومن کو ایک بے زبان و ناسمجھ پرندے سے زیادہ معرفت رکھنی چاہیے. آواز دی ایک پرندے کو, وہ دوڑ کے آئے. چھری تو جیب میں تھی ہی, اور یہ عام طور پہ انسان کی جیب میں ہوتا ہے. آج کل کچھ مسئلہ ہو گیا, چھوٹی چھوٹی چھریاں بھی چیک کی جا رہی ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ تو ایک ایسا, یعنی اس کو ہتھیار نہیں کہیں گے, ضرورت کی چیز. چھری ہاتھ میں ہے سلمان فارسی کے, اور پرندے کو اشارہ کیا. لیکن علی نے کہا ایک بات کا خیال رکھنا, میرا نام لے کے بلانا, دوسروں کے نام نہیں چلتے. جیسے ہی یہ کہا وہ پرندہ دوڑ کے آیا. کیا انگریزی زبان میں اس کو کیا کہیں گے کہ ایک مرتبہ اس نے لینڈنگ کی بہت تیزی کے ساتھ, اور سلمان فارسی کے ہاتھ میں چھری، علی کا نام لے کے آواز دی، وہ آیا، سلمان نے پکڑا، اس کی گردن پہ چھری رکھی۔ اب دیکھیے اس پرندے کی بے چینی، سلمان ابھی چھری چلانا چاہتے ہیں، سلمان سے زیادہ پرندہ بے چین ہے، وہ اپنی گردن کو خود ہی چھری کے اوپر حرکت دے رہا، یہاں تک کہ سر اور گردن جدا ہو گیا، وہ تڑپ کے مر گیا۔ کہا آپ دکھاؤ عیسیٰ کا معجزہ، یہ سر اٹھاؤ، یہ جسم اٹھاؤ، اس کو ملاؤ۔ اور جیسے ہی ملا ہے وہ پرندہ دوبارہ اڑتا ہوا ہوا کے اندر فضا میں چلا گیا۔ لیکن علی نے کہا کہ اے سلمان، یہ تو عیسیٰ کا معجزہ اور تم نے نام میرا لیا، تو فخر عیسیٰ ہے نا، اسی کو دوبارہ آواز دو۔ اسی کو آواز دی، دوبارہ وہ آیا، پھر سر و گردن جسم میں جدائی، پھر ایک مرتبہ اڑ کے، 70 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، ورنہ 70 کی تفصیل آ جاتی، لیکن آپ کے پاس وقت کہاں ہے، مختصر۔ آخر اب سلمان کہنے لگے، مولا معجزہ دیکھ لیا، پتہ بھی چل گیا کہ عیسیٰ کسے کہتے ہیں اور سردار عیسیٰ کسے کہتے ہیں، اب چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بات کروں۔ کہا کہ سلمان، دوسرا معجزہ دیا ہے تو پہلا واپس نہیں لیا ہے، وہ اب تک ہے، خود بات کرو، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ سلمان نے اس پرندے سے کہا کہ اے پرندے، چھری تیری گردن پہ چلتی ہے، سر اور جسم جدا ہوتا ہے، موت کی تکلیف تو بہت زیادہ مشہور ہے، کیا یہ ساری تکلیف تیرے اوپر نہیں گزرتی؟ تو کہا کیا کہے، جو نظام قدرت ہے وہ تو نہیں بدلے گا، ہر مرتبہ جس وقت یہ چھری چلتی ہے وہ ساری تکلیفیں موت میرے اوپر آتی۔ تو کہا کہ وہ تکلیفیں موت تو ایسی ہے کہ انسان ایک مرتبہ سے ڈر رہا اور تو نے 70 مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا، سامنا کیا، فیس کیا، آخر بار بار پھر آتا کیوں ہے؟ تو پرندے نے کہا، سلمان یہ بھی تو دیکھو کہ بلاتا کون ہے، جب علی کا نام لے کے بلایا جائے گا تو 70 تو پھر بھی کم ہے، 70,000 جانے بھی نام علی پہ قربان، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ وہاں پرندہ جو نا سمجھ بھی ہے، بے عقل بھی ہے، نام علی پر 70 مرتبہ مرحلہ موت کو فیس کرنے کو تیار ہے۔ مومن کے لیے میوزک سے بچنا مشکل مسئلہ، کا نام علی اپنی جگہ، مومن کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل مرحلہ، مومنہ کے لیے حجاب کرنا مشکل مسئلہ۔ ارے ذرا دیکھیے، ذرا دیکھیے کہ یہ علی کا معجزہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جہاں نام علی آ جائے تو اس کے بعد مشکل مشکل نہیں ہوتی، اور عبادتیں تو مشکل بھی نہیں ہیں۔ ایک بار عبادت کر کے دیکھیے، جب اس کا مزہ آپ چکھیں گے تو پتا چلے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ مگر کسی معجزے کے بیچ میں ایک اور معجزہ آ گیا۔ بات بہت لمبی نہ ہو جائے، یہ بس سمجھیے آخری جملے، اس کو مکمل کروں اور آج کی محفل اختتام کو پہنچے گی۔ اس معجزے کے درمیان ایک معجزہ، وہ جملہ تھا نا چونٹی کا، کیونکہ میری تقریر کے فوراً بعد 5 منٹ کے لیے آپ کو اور بیٹھنا ہے، برادر محترم شبیر علی دینا صاحب کچھ اہم پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، بس یہ اختتامی مرحلہ، آپ حضرات کتنی دیر اور بیٹھ جائیے گا۔ خلاصہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ علی کی ذات کا اتنا بڑا معجزہ کہ جس نے قلم اٹھایا اس نیت کے ساتھ کہ مجھے نام علی کو اس دنیا سے مٹا کے رکھنا، اسی کے قلم سے فضائل علی ٹپکنے لگے۔ السوائق المحرقہ ایک کتاب ابن حجر مکی نے لکھی، جو حافظ ابن حجر مکی کہلاتے ہیں۔ حافظ کے دو معنی، ایک حافظ قرآن ہے جسے قرآن یاد ہو، اور ایک حافظ حدیث جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہو۔ یہ حافظ حدیث ہے ابن حجر مکی۔ سوائق محرقہ کا ٹرانسلیشن کیا ہے، یعنی اس کے ٹائٹل کا؟ سوائق عربی میں سائقہ کی جمع یعنی بجلیاں، محرقہ یعنی جلا دینے والی۔ سوائق المحرقہ کتاب کا مطلب ہوا جلا دینے والی بجلیاں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کتاب شروع کی ہے، بالکل اسٹارٹنگ میں، پریفیس میں، کہ آج کل راکزیوں کا زور بہت بڑھ گیا ہے اور حضرت علی کے بارے میں ایسی ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے ایسی کتاب لکھوں کہ ان کی ساری جھوٹی باتیں ختم ہو جائیں۔ یہ کتاب رافضیوں پر جلا دینے والی بجلی کا کام کرے گی۔ تو کتاب لکھی اس نیت سے کی گئی کہ فضائل علی کی ساری حدیثیں چھپا لی جائیں، اور الحمدللہ یہ معجزہ علی کا۔ اسی کتاب میں فضائل کی اتنی حدیثیں آ گئیں کہ اگر باقی ساری کتابیں بھی آپ دنیا سے مٹا دیجئے تب بھی یہ کتاب کافی، اسی کی ایک حدیث۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث حضرت عائشہ کے حوالے سے، میں اسی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اللہ کے رسول آ گئے، اور رسول ہی کا گھر تھا، کسی اور کا کوئی تھوڑی تھا، آ گئے رسول اپنے گھر میں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا بھی آ گئے رسول سے باتیں کرنے، اور کچھ دیر گزری تو میں نے دیکھا علی بھی آ گئے۔ اب باتیں ہونے لگی، اب جا اختیار آدمی جمع ہو گئے, کبھی ان کی ان سے بات, ان کی ان سے بات, ان کی ان سے بات. میں نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا, میں نے بات یہ دیکھی کہ میرا بابا باتیں کسی سے بھی کر رہا ہو, نگاہ اس کی صرف اور صرف علی کے چہرے پر رہتی. بڑا عجیب سا لگتا ہے محفل کے اندر کہ بات رسول سے کی جا رہی ہو, دیکھا علی کو جا رہا ہوں, بات اپنی بیٹی عائشہ سے کی جا رہی ہو, دیکھا علی کو جا رہا ہوں. میں نے گھبرا کے کہا, بابا یہ آج آپ کس طرح یہاں بیٹھے کہ باتیں کسی سے کر رہے ہوں لیکن آپ کی نگاہیں علی کے چہرے پر. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا, حدیث پوری سن لیجیے گا, کہ ایک مرتبہ میں نے بابا سے سنا, میرا بابا کہہ رہا بیٹی کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کا رسول یہ کہہ چکا کہ نظر و الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں باتیں اپنی جگہ عبادت کا ثواب ملتا رہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے مسکرا کے کہا, بابا آپ نے خالی اتنا ہی سنا, میں نے تو پیغمبر سے اس کے آگے بھی سنا, ذکر و علی عبادہ, علی کا تذکرہ کر لو وہ عبادت ہے. پیغمبر مسکرائے اور کہا تم باپ بیٹی نے اتنا ہی سنا ہے, میں تو یہ تک کہہ چکا ہوں حب و علی عبادہ, دل میں خالی محبت رکھ لو, یہی سب سے بڑی عبادت بن جائے. اور یہاں پر ہمارے سامنے ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ حقیقت تاریخ اسلام کی آتی ہے. پیغمبر کی ساری حدیثیں جمع کریں تو ہمارے سامنے خلاصہ یہ آتا ہے کہ تین چیزوں کا نام لے کے خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ ان کو دیکھنا عبادت, النظر الی المصحف عبادت, قرآن کو خالی دیکھو یہ ایک عبادت, النظر الی الکعبۃ عبادت, خالی خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھتے رہو, نہ طواف کرو نہ نماز پڑھو, یہ عبادت, النظر الی وجہ علی عبادت, خالی علی کے چہرے کو دیکھتے رہو, یہ عبادت. پیغمبر سے وجہ پوچھی گئی, پیغمبر نے کہا اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جس پہ نور خدا برستا رہتا, قرآن پہ نور خدا برستا اسے کتاب اللہ بنا دیتا, کعبے میں نور خدا برستا ہے اسے بیت اللہ بنا دیتا, علی کے چہرے پہ نور خدا برستا ہے اسے وجہ اللہ بنا دیتا. مگر آگے ایک اور حقیقت ہمارے سامنے آئی, وہ تو ایک ضمنی بات بھی کہی اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جب باقی دو چیزیں ہر مسلمان مانتا ہے تو تیسرا بھی تو وہی اصول ہے نا. کہا کہ اب چونکہ کعبہ اور قرآن کتاب اللہ ہے, وہ بیت اللہ, تین چیزوں کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا, تو دنیا میں کتابیں بے شمار ہیں, قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں, اور دنیا میں گھر بے شمار ہیں, کعبے سے افضل کوئی گھر نہیں ہے, تو دنیا میں انسان بے شمار ہوں گے, یہ بھی مان لو پھر علی سے افضل کوئی انسان نہیں. اور کتنا افضل ہے علی کہ یہ تینوں برابر بھی نہ رہے. ہم نے پھر آگے اس حدیث کو دیکھا تو پتا چلا کہ کعبہ اتنا افضل ہو کر علی کا محتاج ہے, علی کعبے کے محتاج نہیں, قرآن اتنا افضل ہو کہ علی کا محتاج ہے, علی قرآن کے بھی محتاج نہیں. تین چیزیں آخر میں بچی تھی, ان تین میں سے بھی آخری یہ دو چیزیں یہ علی کی محتاج ہو گئی. کیسے کیسے؟ مباہلے کے میدان میں عیسائی آئے تھے اور ایک مرتبہ پیغمبر سے مناظرہ کر رہے تھے. مباہلہ بعد میں آیا, پہلے مناظرہ تھا, دلیلیں بات چیت. پیغمبر قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو کنوینس کر رہے ہیں, نہیں ہو رہے, نہیں مانتے, پیغمبر کی دلیلوں کا جواب دیتے ہیں. پیغمبر خود سے کوئی دلیل نہیں لا رہے, قرآن کی آیتیں. انہا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. پیغمبر نے پوچھا تم عیسیٰ کو کیوں خدا کا بیٹا مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ وہ بغیر بات کے پیدا ہو. قرآن کی آیت آئی ہے, حبیب ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی, آدم کے جو باپ و ماں کوئی بھی نہیں تھا لیکن قرآن سنتے رہے, اثر نہ ہو. اور جس دن رسول اہل بیت کو لے کے نکلے, ایک مرتبہ چہروں پہ نگاہ پڑی, انہوں نے مان لیا, تو قرآن جب تک اکیلا چلا آ رہا تھا وہ کافی پیغمبر کے لیے نہ ہو سکا, پیغمبر کو علی کو لانا پڑا. اور ادھر آئیے کعبے کی جانب, یہاں سے آج کا رب کعبے کی جانب. قرآن کی جس آیت کی میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سب سے آخر میں آ رہا ہے, اختتام ہے محفل کا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, یہ پہچانو کا کعبہ وہ ہے جو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بنایا ہے. تو اے خدا جب سارے انسانوں کے لیے بنایا تو آدم سے لے کے پیغمبر تک 1,23,999 نبی گزر گئے, اور تو نے کعبے کو پھر قبلہ کیوں نہ بنایا؟ پہلے دن اعلان ہوا سب سے پہلا گھر ہے کعبہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, مگر ہماری پیشانی نہیں جھکائی گئی. پیشانی جھکائی گئی کب؟ پیغمبر کے بعد. قرآن نے کہا اصول تو سمجھو, اصول کہاں؟ قرآن ہی کی ایک اور آیت, فَإِذَا نَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آدم کے حوالے سے فرشتوں سے کہا جا رہا کہ دیکھو فرشتوں میں آدم کو بنا رہا ہوں, لیکن آدم بنتے ہی سجدہ نہ کرنا، نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں روح ڈال دوں گا تب سجدہ کرنا. اصول پتا چلا، قبلہ بنتا ہے لیکن جب تک روح اس کے اندر نہ آئے اس وقت تک پیشانیاں نہیں جھکتی. کعبہ بنا سب سے پہلے تھا، مگر روح کعبہ جب تک نہیں آئے گی سجدہ نہ کرایا جائے گا. اور جب علی کی شکل میں روح کعبہ آئی تو ساری کائنات کی پیشانیاں جھکوا دی. قرآن ہم نے دیکھا علی کا محتاج رہا، اور کعبہ ہم نے دیکھا علی کا محتاج رہا، اور یہی خانہ کعبہ تھا، یہی خانہ کعبہ تھا کہ جہاں پہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ رجب تین ہی تاریخوں میں فاطمہ بنت اسد قریب آتی، دیوار کعبہ سے اپنے شکم کو مس کرتی ہے، پروردگارا تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے مشکلات کو آسان کر دے. علی کی مشکل کشائی یہیں صحیح معنوں میں شروع ہوئی کہ پہلا معجزہ دیوار کعبہ شب ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور دیوار بند ہوئی، اور علی کی ولادت کے سامان مہیا کیے جانے لگے، اور اس وقت کوئی عورت ساتھ نہیں ہے جو مدد کرے. اگر خدا کے گھر میں ہے، جس کے گھر میں جاتے ہیں سارے انتظامات وہ کرتا. چنانچہ حوا آئیں، سارا آئیں، مریم آئیں، اور مریم نے یہاں آ کر علی کی ولادت کے مرحلے میں بنت اسد کی مدد کر کے یہ بتا دیا کہ مرتبہ پہچانو، جو خدمت کے لیے آ رہا ہے اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، جس کی خدمت کی جاتی ہے اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے. مریم خدمت کے لیے آ رہی ہیں، بنت اسد کی خدمت کی جا رہی، اور کہا اسی سے پہچان لو، اسی سے پہچان لو. پروردگار آج یہ فیصلہ کیے دے رہا ہے کہ عیسیٰ کا رتبہ زیادہ ہے یا علی کا رتبہ زیادہ ہے. دنیا بھی یہ فیصلہ کرے گی، خدا بھی یہ فیصلہ کرے گا. دنیا اس طرح فیصلہ کرے گی، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا جائے گا، علی کو خود خدا قرار دیا جائے گا. اور خدا اس طرح فیصلہ کرے گا کہ علی کا بیٹا آئے گا اور عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ نماز پڑھائے علی کا بیٹا نماز پڑھے، یہ نہیں ہوگا. علی کا بیٹا نماز پڑھائے گا، عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور رجب کی، کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے تو بس آخری جملہ، رجب کی یہ تاریخیں تھیں. ایک بار بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئے، پیغمبر دروازے پہ کھڑے، بس آخری جملہ، پیغمبر دروازے پہ کھڑے، بنت اسد نے بچہ پیغمبر کی گود میں دیا. جب سے یہ پیدا ہوا ہے 3 دن گزر گئے، آنکھیں نہیں کھولی. ادھر پیغمبر کی گود میں گیا اور ادھر آغوش رسالت میں جاتے ہی آنکھیں کھول کے سب سے پہلے پیغمبر کی زیارت کی، اور پیغمبر کی پہلی حدیث فضائل علی میں ہمارے سامنے آئی. اے علی، تو نے اپنی نگاہ اور نظر کو میرے لیے مخصوص کر دیا، تو میں اپنا سارا علم تیرے لیے مخصوص کر رہا ہوں. یہ پہلی حدیث آ رہی. عجیب شان کا یہ بچہ اس وقت ہمارے سامنے آیا کہ جب پیدا ہوتے ہی آغوش رسالت میں گیا تو سارا علم رسالت لے لیا، اور جوان ہو کے بستر رسالت پر گیا تو سارے پروردگار کی مرضی کو اس نے خریدا، صاحب مرزاد بنا. پیدا ہوتے ہی آغوش رسالت میں جا کے علم رسالت لے لیا، بستر رسول پہ جاتے ہی مرضی پروردگار کو لے لیا. تو پروردگارا، اسی بچے کے اس دنیا میں آنے کا واسطہ جو تیری مرضی بن گیا، جو اسے خوش کرے وہ تجھے خوش کرے گا، جو اسے ناراض کرے وہ تجھے ناراض کرے گا. دنیا میں اس وقت جہاں جہاں مسلمان، وہ مسلمان جن کے تحفظ کے لیے علی نے ساری زندگی تلوار چلائی، اور جن کو بچانے کے لیے علی نے ان مصائب پہ صبر کیا، بڑے مشکل حالات میں ہیں. شیعان حیدر کرار بڑی پریشانیوں میں ہیں. پروردگارا، تجھے اسی مشکل کشائے کائنات کا واسطہ، علی کے ماننے والوں اور ماننے والیوں کو حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا، حکمرانوں کا طریقہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو قید سے رہا کر دیں. ہم میں جو بیماری کی قید میں مبتلا ہیں، جو روزگار کی قید میں مبتلا ہیں، جو اولاد کی کسی پریشانی کی قید میں مبتلا ہیں، جو گناہوں کی قید میں مبتلا ہیں، پروردگارا علی کی ولادت جیسی خوشی کا واسطہ ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور کر دے. پروردگارا، ہمارے خصوصاً اس محفل میں موجود مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، اور جن کی طرف سے آج اہتمام ہے، برادر محترم ریاضت صاحب اور آصف مہندی صاحب، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علین میں مشکل کشائے کائنات کے پہلو میں جگہ دے. اور پروردگارہ، ولادت کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے علی ہی کے وارث و علی ہی کے فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے.